بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة الطحاوية شرح في درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. الله تعالى كي دار كي تعلق قيامت كي دين فرماتے ہیں، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ان جملوں کے تعلق سے پچھلے درس میں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله کی شرح میں سے چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کی نشست میں امام ابن ابي العز الحنفي رحمة الله عليه نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق، قیامت کے دن مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور ان جملوں کے تعلق سے جو امام جعفر الطحاوی نے بیان فرمائے ہیں ان کے تعلق سے وہ کیا فرماتے ہیں، اس سے پہلے العلامہ محمد ناصر بن البانی رحمۃ اللہ علیہ ان جملوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ جان لو کہ جتنی بھی احادیث ہیں جن میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن، یہ بہت ہی زیادہ ہیں اور حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں. جیسا کہ بعض ائمہ کی جماعت نے جزم کے ساتھ فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار قیامت کے دن مومن کریں گے جن احادیث میں ہمیں اس عقیدے کا ثبوت ملتا ہے، یہ احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں. جیسا فرمایا، منہم الشارح، ان ائمہ میں سے شارح یعنی امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد روى احادیث الرؤیۃ نحو 30 صحابیا. حدیث رؤیۃ، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو احادیث ہیں، تقریباً 30 صحابہ نے بیان فرمائی ہے. پھر امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی چند اقوال بیان کرتے ہیں، آگے میں انشاءاللہ شرح سے سناؤں گا. آگے فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ کوئی بھی شخص ہم میں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا جب تک اسے موت نہیں آ جاتی. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے کسی مخلوق کے لیے بھی. علامہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان احدا منا لا یراہ حتی یموت. امام صاحب فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جزم کے ساتھ نہیں فرمایا، یعنی ان سے اس انداز سے ثابت نہیں ہے جس کی بنیاد پر حجت ہم قائم کر سکیں، لیکن آپ نے اشارہ فرمایا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کرتے ہوئے، نور ان اراہ فرما کے. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے جزم کے ساتھ اس کی نفی فرمائی ہے، جیسے کہ صحیحین کی روایت میں آئی، یعنی صحیح بخاری مسلم میں، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار دنیا میں نہیں کیا. اب امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جملوں کے تعلق سے جو امام ابو جعفر الطحاوی نے بیان فرمائے ہیں، امام ابن العز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مخالفت کی، یعنی قیامت کے دن جنت میں مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے، جنہوں نے مخالفت کی ہے وہ جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اور جو ان کے تابع خوارج اور امامیہ فرقے میں سے. خوارج نے بھی انکار کیا ہے، امامی جو رافضی جو شیعہ ہیں انہوں نے بھی انکار کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ان کا یہ قول جو باطل ہے مردود ہے کتاب اور سنت کی بنیاد پر. اور اللہ تعالیٰ کے دیدار قیامت کے دن مومن کریں گے جنت میں، یہ جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کیا ہے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ اسلام نے جو معروف ہیں اپنے امامت، جو معروف ہیں دین میں امامت کے تعلق سے، اور اہل حدیث بھی ثابت کرتے ہیں. وسائر طوائف اہل الکلام المنسوبون الى السنۃ والجماعۃ، اگر یہ جملہ ہے، اور ہر گروہ جس کی نسبت سنت جماعت کی طرف کی جاتی ہے اہل کلام میں سے، اس کو ذرا غور کرنے کی بات ہے. امام صاحب یہاں پہ جملتاً یہ فرما رہے ہیں کہ جملتاً کس نے انکار کیا اور جملتاً کس نے اقرار کیا، ذرا غور سے سنیں اس بات کو، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن مومن کریں گے یا نہیں کریں گے. دو بڑے گروہ ہیں، ایک گروہ نے کہا نہیں ہو سکتا. کون ہیں یہ؟ الجہمیہ والمعتزلہ اور ان کی متبعین خوارج اور امامیہ، واضح ہے. اور جنہوں نے کہا کہ دیدار ہوگا ثابت کیا، کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور ائمہ دین معروفون ہیں، جو معروف ہیں، اہل حدیث گروہ جو ہے. اور یہاں پر فرمایا ہے وسائر طوائف اہل کلام المنسوبون الى اہل السنۃ والجماعۃ، اجمالی طور پر یہ بھی شامل، لیکن حقیقتاً یہ شامل نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ اشاعرہ اور ماتوریدیہ. اشاعرہ ماتوریدیہ جملتاً کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن اس لیکن کے بعد نفی کر دیتے ہیں اور مل جاتے اہل بدع کے ساتھ، جنہوں نے سرے سے انکار کیا جہمیہ اور معتزلہ اور خوارج اور امامیہ. جب اشاعرہ معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا، لیکن اب اس لیکن کے بعد جو جملہ ہے وہ ناممکن ہے، یعنی وہ نفی تو کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اشاعرہ ماتوریدیہ؟ ولیکن من غیر جہت، بغیر جہت کے، بغیر جہت کے، بغیر ڈسٹنس کے دیدار ممکن ہے؟ آپ بغیر سے کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں؟ بغیر جہت کے، بغیر ڈسٹنس کے کوئی چیز آپ دیکھ نہیں سکتے. اگر حقیقتاً دیکھنا مراد ہو، اگر خیالی دیکھنا، خیالی پلاؤ پکانا ہے، تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن بات حقیقتاً دیدار کی ہو رہی، جیسا کہ نصوص میں ثابت ہوا ہے. تو امام صاحب کا یہاں پہ یہ کہنا، امام ابن ابی حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ سیر طوف اہل کلام المنسوبون الى اہل سنۃ الجماعہ، ذرا غور کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا اہل سنۃ الجماعت میں سے ہیں، کہتے ہیں منسوبون، یعنی ان کی نسبت کی جاتی ہے سنۃ الجماعت کی طرف، حقیقتاً وہ ان میں شامل نہیں ہیں، جیسے کہ محققین اہل علم نے یہ فرمایا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے ذرا غور سے سنیں، کون سا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن جنت میں مومنوں کے لیے. من اشرف مسائل اصول الدین، اصول الدین میں سے یہ سب سے بڑا عظیم اور شریف مسئلہ ہے، بڑی اہمیت اسے. وہ اجل ہے، وہ الغایت التي شمر الیہ مشمرون وتنافس المتنافسون، اور یہ وہ غایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں، جنت میں جائے گا تو دیدار ہوگا، جو جنت سے محروم ہے وہ دیدار سے بھی محروم ہے. اور یہ وہی مقصد ہے اور غایت ہے اور انتہا ہے جس کے لیے ہر جدوجہد کرنے والا جدوجہد کر رہا ہے. اور ہر آگے بڑھنے والا، سبقت کرنے والا سبقت کر رہا ہے. اور محروم ہوئے وہ لوگ جو اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں، اور جو اپنے رب کے دروازے سے مردود ہیں. سبحان اللہ. پھر امام صاحب یہاں پہ دلائل بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن اگر ہوگا تو اس کی دلائل کیا ہے. فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَدِلَّةِ, پہلے وہی آیت سورة القیامة آیت نمبر 22 اور 23, وجوہ یومئذٍ ناظرة الى ربها ناظرة. امام صاحب فرماتے ہیں یہ وہی من اظہر الادلہ, یہ سب سے زیادہ واضح اور ظاہر دلیل ہے دلائل میں سے. لیکن جن لوگوں نے سوائے تحریف کے کوئی کام نہیں لیا اور اس تحریف کو تأویل کے نام سے بیان کرتے ہیں, تو یاد رکھیں اگر تأویل کرنی ہوتی شریعت کے نصوص میں سے تو نصوص المعاد والجنت والنار والحساب, ان کی تأویل کرنا زیادہ آسان ہوتی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نسبت. اگر تأویل کرنی ہوتی تو پھر جو خبریں ہمیں آخرت کے تعلق سے ملی ہیں ان کی تأویل کرنا زیادہ آسان ہوتی. اچھا, اور جو مبطلین ہیں, جو انکاری ہیں اللہ تعالیٰ کا صفات, خاص طور پہ اس صفت کے بھی, ان کو سوائے تأویل کے نام پر تحریف کرنا تو کچھ نظر نہیں آیا. آگے امام صاحب بڑی پیاری بات فرمائی, یہ نوٹ کر لیں گے. فرماتے اور اسی کی بنیاد پر یا اور اسی چیز نے ہی دین اور دنیا کو فاسد کر دیا. باطل تأویل اور تأویل کے نام پر تحریف, امام صاحب فرماتے ہیں اور اسی نے ہی دین اور دنیا کو فاسد کیا, اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے کیا تورات اور انجیل کی نصوص میں. کیا کیا؟ تحریف کی, انہوں نے بھی تحریف کی. اور اللہ تعالی نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم ان جیسے نہ بنے, لیکن انکار کرنے والے, باطل راستہ اختیار کرنے والے صرف یہی راستہ اختیار کر سکے. اور تأویل فاسد کی بنیاد پر دین میں کتنی بگاڑ پیدا ہوا اور کتنی نقصان پہنچا ہے, اسی بنیاد پر آپ یہ غور کر لیں, اسی تأویل فاسد اور باطل کی بنیاد پر سید عثمان کو قتل کیا گیا. کیا سوائے تأویل فاسد کے کوئی اور راستہ تھا قتل کرنے کا ان کے لیے؟ کوئی نہیں تھا. اور جو کچھ بھی یوم جمل, یوم صفین, اسے حسین کو قتل کرنے میں, وہ جو کچھ حرم میں ہو, مدینہ طیبہ میں جو قتل عام ہوا بعض صحابہ کا, یہ سارا تأویل فاسد کی بنیاد پہ ہوا. فرماتے ہیں خوارج, وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. خوارج کیوں نکلے؟ معتزلی کیوں آئے؟ روافض کیوں وجود میں آئے؟ اور امت 73 فرقوں میں کیوں بٹی؟ کیا تأویل فاسد کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی؟ سبحان اللہ, امام صاحب یہ ہمیں ایک بڑی اہم بات فرما چکے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ اہل بدع نے ہمیشہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کی ہیں وہ محض غلط فہمیاں ہیں, ان دلائل کی بنیاد پر حجت قائم نہیں ہو سکتی کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ نصوص تو وہ بھی بیان کرتے ہیں, لیکن نصوص یعنی قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث یا جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ان میں سے جو صحیح مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس مراد کے ہٹ کر جو ان کی اپنی مراد ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تأویل فاسد سے کام لینے پڑتے ہیں ان کو, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب ایک مثال جو ہم بیان کریں, ذرا اس پہ غور کریں, تأویل کس طریقے سے تأویل کی گئی؟ تأویل کی گنجائش ہی نہیں تھی لیکن پھر بھی تأویل فاسد کر چکے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا دیدار کے تعلق سے جو لفظ ہے الى ربها ناظرہ, جس دن چہرے پر رونق ہوں گے, خوشگوار ہوں گے, چمکدار ہوں گے, خوبصورت ہوں گے. کیوں خوبصورت چمکدار ہوں گے؟ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. الى ربها ناظرہ, سورۃ القیامت کی آیت نمبر 22 اور 23. امام صاحب فرماتے ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, اب دیکھیں اللہ تعالی نے دیکھنے کے اضافت نسبت جو ہے چہرے کی طرف کی, اور دیدار چہرے کا کیا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے. پھر الہ سے متعدی ہے الہ ربها ناظرہ, اور یہ صراحتاً حقیقتاً آنکھ سے ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے پیچھے درس میں بیان کیا تھا کہ جب نظر کے لفظ کے ساتھ الہ کا لفظ مل جائے تو اس کا مطلب ہے دیدار, اس کو کوئی عربی میں اور معنی بنتا ہی نہیں ہے. پھر آگے وإخلاء الكلام عن من قرية تدل على خلاف حقيقة موضعه, اور پھر کوئی دوسرا قرینہ بھی یہاں پہ نہیں ہے کہ اس سے مراد حقیقتاً دیدار نہیں ہے, کچھ اور مراد ہے, اور وہ ہمیں اس آیت میں ملے ہی نہیں ہے, کسی اور آیت میں ملا ہے. اگر حقیقتاً یہ مراد نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی مقصود ہے اس آیت کریمہ میں جنت میں کہ مومن دیدار کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور وضاحت فرماتا آگے کہ کہیں کسی غلط فہمی نہ ہو, یہ حقیقتاً دیدار نہیں ہے, یہ مجازی طور پہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جیسا کہ اہل بدعت کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ واضح اور صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے کہ لوگ مومن جو ہے یعنی جنت میں اپنے رب کا اپنی آنکھوں سے حقیقتاً ہی دیدار کریں گے. پھر وہی بات فرماتے امام صاحب کہ نظر کا عربی گرامر کے اعتبار سے عربی لغت میں نظر لفظ جو ہے کتنی استعمالات ہیں, کیسے استعمال ہوا ہے, اگر بغیر حرف جر کے ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, اگر الہ کے ساتھ ہو کچھ اور ہے, فی کے ساتھ ہو تو کچھ اور ہے, اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں دیدار ہی مقصود جیسے کہ شیخ صاحب فضان نے بیان فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں اب صرف کے اقوال دیکھیں, الى ربها ناظرا کے تعلق سے فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے الى ربها ناظرا قال تنظر الى وجه ربها عز وجل. اب سلف کے اقوال دیکھیں آپ, الى ربها ناظرا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے رب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں. امام عکرمہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرا قال من النعیم, یہ خوشگوار خوبصورت چہرے چمکدار کیوں ہوں گے جو انعامات ان کے اوپر احسانات کیے جائیں گے جنت میں, اس خوشی کی وجہ سے چہرے پر رونق ہو جائیں گے. الى ربها ناظرا کے تعلق سے امام عکرمہ فرماتے ہیں اے تنظر الى ربها نظرا یعنی اپنے رب کا دیدار حقیقتاً کر رہے ہوں گے. ثم حكى ابن عباس مثلهم وهذا قول مفسرين من اهل السنة والحديث, اور یہی قول مفسرین کا سنت اور اہل حدیث کا. پھر دوسری آیت امام صاحب بیان فرماتے ہیں لهم ما يشاؤون وفيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید, اور سورۃ قاف آیت نمبر 35 میں جو کچھ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما جنت میں وہ ان کو عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی چاہتے ہیں سب کچھ ملے گا. ولدينا مزید, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے, جو آپ تمنا کرتے ہیں آپ کی تمنا ختم ہو جائے گی, آپ کی حاجتیں ختم ہو جائیں گی, آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے جو خزانہ وہ ختم نہیں ہوگا, اور جو بھی آپ مانگتے وہ ملے گا اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو تم مانگو گے بھی نہیں. اچھا اس کا معنی جو ہے امام ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں قال علی بن ابی طالب وانس بن مالک, یہ دونوں کون ہیں, دونوں صحابی ہیں, هو النظر الى وجه الله عز وجل ولدینا مزید کا معنی, یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار, اللہ تعالیٰ چہرے کا دیدار ہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے, ولدینا مزید, ہمارے پاس مزید بھی ہے, زیادہ بھی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وقال تعالیٰ, اب تیسری آیت دیکھیں للذین احسنوا الحسنى وزیادة سورۃ یونس آیت نمبر 26 فالحسنى الجنة والزیادة ہی نظر الوجه الکریم فسرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما رواه مسلم في صحيحه. اللہ تعالیٰ فرماتے للذین احسن الحسن, جن لوگوں نے احسان کیا دنیا میں یعنی ان کے لیے حسنہ ہے, حسنہ کیا ہے, جنت ہے, وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں. یہ کس کا قول ہے, امام صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کے تعلق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ زیادہ سے یہاں پہ حسنہ سے مقصد ہے, حسنہ کا معنی ہے جنت, اور زیادہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. اور پھر حدیث بیان کرتے ہیں جس میں یہ ثبوت ملتا ہے، بڑی پیاری حدیث نوٹ کر لیں صحیح مسلم میں، اور یہ ترمذی بھی حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، ایک منادی اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا ابھی ایک وعدہ باقی ہے جو اس نے پورا کرنا ہے. وہ کہیں گے، یعنی جنتی کہیں گے، ارے کون سا وعدہ باقی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو کو بھاری نہیں کیا؟ کیا ہمارے چہروں کو سفید خوشگوار نہیں کیا؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں عطا فرمائی؟ اب یہ سوچ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے، ارے وہ کیا چیز باقی ہے، سب کچھ ہمیں مل گیا ہے. فیکشف الحجاب، حجاب اٹھ جائیں گے. فینظرون الیہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده، جنت میں جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت میں جو بھی خوبی ہے، جو بھی آسائش ہے، جو بھی انعامات تھے سب بھول جائیں گے. اور اللہ تعالی کے دیدار سے بہتر اس وقت کوئی بھی چیز ان کو نہیں ملے گی. وہی زیادہ، اور اسی کو مطلب آیت کریمہ سے زیادہ، جو آیت کریمہ سے ذکر ہوا ہے، اور یہی وہ زیادہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واسع فرماتے ہیں، ورواہ غیرہ باسانید متعدد والفاظ اخر، وہ بہت سے لوگوں نے بھی بہت ساری اسانید سے، جس میں کہا حد تواتر تک پہنچیے پہلے، جس کا زیادہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اس کی تفسیر کی، ابن جریر طبری نے صحابہ کے ایک جماعت کا نام لیتے ہوئے فرمایا ہے، ان میں ابو بکر صدیق، سیدنا حذیفہ، ابو موسیٰ اشعری اور ابن عباس رضی اللہ عنہم وعن صحابہ اجمعین، ان چاروں کا نام لے کے فرمایا ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے قیامت کے دن. عجب بات ہے میرے بھائی، واللہ تعجب ہوتا ہے. آیات دیکھیں، آپ سلم کے فرمان دیکھیں، صحابہ کرام کے اقوال دیکھیں، سلف کے اقوال دیکھیں، عربی زبان کی وضاحت دیکھیں، عربی گرامر کا اعتبار دیکھیں، اس کے باوجود بھی اہل بدع نے دو لفظوں میں انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں. سبحان اللہ، یہی بنیاد اور امتیازی فرق ہے الدعوت السلفیہ میں اور دعوت السلفیہ کی، اور جتنی بھی دعوتیں ہیں، جتنے بھی داعی ہیں دنیا میں، آپ ان کو دیکھ لیں اور دعوت السلفیہ کو دیکھ لیں آپ، جہاں پر نص موجود ہے، دلیل موجود ہے اور سلف کے اقوال موجود ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی کامیابی کا راستہ ہے ہی نہیں. سلام اللہ، کامیابی اسی راستے میں ہے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں اور آخرت میں، جہاں پر آپ کو صحابہ کے اقوال مل جائے نا، کسی آیت کی تفسیر کے تعلق سے یا کسی حدیث کی تشریح میں اور شرح میں، تو اسے مضبوطی سے تھام لو، وہی حق ہے، وہی صراط مستقیم. کیوں؟ کیونکہ امت میں جو انتشار آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم ایک مسئلے پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے کہ نہیں، جو 73 گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ جنت میں جا رہے، باقی 72 گروہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں. کیا وہ قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے؟ وہ بھی قرآن حدیث کی بات ہی کرتے، ورنہ امت ہی کیسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن فرق کیا ہے؟ علماء انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، صحابہ کرام کا تو یہ راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ثابت ہے، قرآن مجید سے، صحیح حدیث سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، صحابہ کرم و سلف کے اقوال سے بھی. سبحان اللہ. پھر اگلی دلیل دیکھیں، چوتھی دلیل ہے قرآن مجید میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون سورۃ مطففین آیت نمبر 15. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ امام شافعی نے اسی آیت کو حجت بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور فرماتے ہیں یہی سب سے اہم آیت ہے جس میں یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن. اور امام طبری اپنی سند سے امام شافعی تک سند لے کے جاتے ہیں، اور ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، ایک اکا بیگ جس میں سوال ہوتے، مصر سے، اس میں سوال میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. امام صاحب آپ کیا فرماتے اس آیت کے تعلق سے؟ امام شافعی سے سوال کیا گیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے دیدار سے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان کے لیے، تو اس پہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنا دیدار ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. جب کافروں کو منع کیا ہے تو پھر اگر دیدار نہیں ہوگا تو پھر مومنوں کو بھی منع کیا ہے، تو پھر کیا فضیلت مومن کو کافروں پہ؟ اس اعتبار سے فضیلت باقی رہتی؟ فضیلت تو یہی ہے کہ مومن جنت میں داخل ہوں گے اپنے رب کے کرم سے، اور پھر اپنے رب کے اس سے بڑے کرم سے جس جنت میں داخل ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر کرم سے اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور کافر محروم رہیں گے. پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند غلط فہمیاں معتزلہ کی بیان فرماتے ہیں، جو ان کے دلائل ہیں وہ کیوں غلط ہیں، اور یہی طریقہ ہے اہل سنت جماعت کا، سلف صالحین کا، اور سلف صحیح کے متبعین کے اتباع کرنے والوں کا. کیا طریقہ ہے؟ کہ جب آپ کسی گروہ کے تعلق سے ان کی غلطی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے فلان مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، تو یہ اتنا کافی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ کہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے اس مسئلے کے تعلق سے، اور ان کی یہ بات غلط کیوں ہے، ان کی دلیل کیا ہے اور یہ غلط کیوں ہے، اس کو ثابت کریں. تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا ہی ہے؟ اب ہمارے پاس دلائل تو ہم نے بتا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اب جو ان کے پاس دلائل ہیں ذرا ان کو تو دیکھیں ان میں کتنا دم ہے. اگر آپ نے کسی کے بھی رد کرنا ہے اہل بدع میں سے، تو یہ راستہ ہے سلف صالحین. محض جذبات اور جوش میں آ کر کسی کی رد کر دینا، یہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے. آپ بہتر ہیں کہ آپ خاموش رہتے اور ان کو رد کرنے دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. اور رد کے تعلق سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. رد کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کو اس قابل بھی ہونا چاہیے. آج کل کے زمانے بعد جوان تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ردود اور بہت بڑی باتیں کر لیتے ہیں، علماء نے کافی یعنی اس کی طرف آگاہی بھی کی ہے اور سمجھایا بھی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب جب آپ تردید تو کرتے ہیں اہل بدع کی، ان کے بعض اہل بدع کی تردید تو کر لیتے ہیں، آپ کے پاس وہ علمی مادہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ان کی تردید تو کر سکیں، پھر ان کے جو کاؤنٹر اٹیک ہو جواب، اس کے پاس آپ کے پاس بھی جواب ہی نہیں ہوتا. اور پھر جس کا آپ رد کر، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں کمی ہو اور ان کی بات ہی صحیح ہو. تو دونوں اعتبارات سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی بات کہ ان کی بات کیوں غلط ہے، ثبوت کیا ہے، آپ کی بات کیوں صحیح، ثبوت کیا ہے. اگر یہ اور ہر مسئلے کے الگ الگ، اگر آپ کو ایک دو مسئلے میں یہ معاملہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کسی ایک مسئلے میں آتا ہے پھر ہم ہر مسئلے میں آپ ٹانگ اڑانا شروع کر دیں، یہ بات درست نہیں. بارک اللہ فیکم. آئیے دیکھتے ہیں امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معتزلہ کا یہ قول، یہ جو دلائل معتزلہ اکثر بیان کرتے اپنی کتابوں میں، فرماتے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. معتزلہ کی دلیل یہ ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 143، اللہ تعالیٰ فرماتے لن ترانی، اور دوسری آیت میں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ادراک نہیں کر سکتی. امام صاحب فرماتے یہ دونوں آیتیں انہی کے اوپر دلیل ہے، ان کی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر ہماری دلائل ہیں. اسے کہتے ہیں علم. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا پیارا خوبصورت قاعدہ فرماتے ہیں اہل بدع جو بھی دلیل آپ کو اپنے بدعت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، اسی دلیل کو ذرا غور سے دیکھو، ان کا جواب اسی دلیل کے اندر ہی موجود ہے، بس تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ غور کرنا بغیر علم کے نہیں آتا میرے بھائیو، قاعدہ سمجھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اہل بدع کی جو بھی دلیل ہے جو اپنی بدعت کے لیے ثابت، جس سے اپنی بدعت ثابت کرتے ہیں، دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی آیت یا حدیث ہی ہوتی ہے نا، اس دلیل کو غور سے دیکھو، اسی دلیل کے اندر انہی کا رد موجود ہے. اب آئے دیکھتے ہیں ان دلائل میں ان کا رد کیا ہے. امام ابن ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الآیۃ الاولی پہلی آیت میں فالاستدلال منها على ثبوت رؤیته من وجوه. یہ آیت جو ہے لن ترانی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دیدار ہرگز نہ کرو گے لن ترانی. جزاک اللہ خیر. امام صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. مزے کی بات دیکھیں آپ, ہماری دلیل بھی یہی ہے. اب اس میں سات کتنی وجوہات ہیں, سات وجوہات سے آئے دیکھتے کون سے وجوہات. من وجوہ, پہلی وجہ, کوئی بھی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلیم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے, اپنے رب کے تعلق سے سب زیادہ علم رکھنے والے تھے, کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرتے جو جائز ہی نہ ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی تھی, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرا دیدار کروں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قال لن ترانی, میرے دیدار ہرگز نہ کر سکو گے, یہ ہرگز نہ کرو گے. معتزلی نے کہا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں, یہ دلیل لن ترانی فرما دیا بس بات ختم ہو گئی, باقی جتنی دلائل سب چھوڑ دیے. ارویدہ کا قاعدہ کیا ہے, پہلے فتویٰ دینا ہے پھر دلیل ڈھونڈے. وہ مل تو گیا لن ترانی, ایک لفظ مل گیا نا ان کو, لیکن کتنی سچا ہے یہ لفظ اور اس کی بنیاد پر کیا عمارت قائم کر سکتے ہیں, کیا کہ بنیاد بن سکتا ہے کہ نہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہی ہماری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, اسی آیت کی بنیاد پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا. تو پہلی بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں اور سب سے زیادہ علم رکھنے اپنے زمانے کے, سب سے بڑے عالم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, اسماء و صفات کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی مراد کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کے تعلق سے سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اگر یہ سوال کرنا سرے سے جائز ہی نہ ہوتا تو کبھی جرت نہ کرتے, سوال کرتے نہیں. اس مطلب ہے جب سوال کیا تو دیدار بھی ممکن ہے کہ نہیں, لیکن یہ علم نہیں تھا ان کو کہ دنیا میں ممکن ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. اور اس کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ دنیا میں میرا دیدار ممکن نہیں ہے. دوسری وجہ, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ سوال تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے تعلق سے انکار نہیں فرمایا, ایسا سوال کیا کیوں ہے. اگر یہ سوال کرنا عرض کرنا شروع سے غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلے آگاہ فرما دیتے, اے موسیٰ تو نے سوال غلط کیا, یہ دلیل ملتی ہمیں نہیں ملتی. لیکن جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا سوال کیا جو غلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, ان اعظک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر, سب سے پہلے رسول, 950 سال دعوت کر توحید کی طرف بلانے والے, دعوت کرنے والے رسول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بیٹے کی بات آئے, اللہ تعالیٰ میرا بیٹا تیرا وعدہ سچا ہے, اللہ نے کیا فرمایا, انہوں نے سمجھا لیا تیرا بیٹا ہے ہی, میرے کافر کہاں مومن کا بیٹا ہو سکتا ہے. ان اعظک ان تکون من الجاہلین, جب سوال ہی غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو بھی بیان فرمایا, تو آپ نے یہ سوال کرنے نہیں تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ایسا سوال نہ کرو تو بھی جاہلوں میں سے ہوگا, ہرگز نہیں, مطلب سوال ٹھیک تھا کہ نہیں. اچھا تیسری وجہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی, اللہ نے یہ فرمایا, یہ نہیں فرمایا انی لا ارا, لن ترانی مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے, ٹھیک, مجھے نہیں دیکھو گے, انی لا ارا بے شک مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا, یا میں کبھی دکھائی نہیں دوں گا کسی کو, یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں, دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے دونوں میں, ایک مثال دیتے ہیں, بڑی پیاری مثال. کہتے ہیں اگر ایک شخص نے اپنے کم کہتے ہیں اس کو, اور اس زمانے میں توپ جیبیں تو نہیں تھی اتنی بڑی, تو کم بڑا ہو جاتا تھا, اس میں اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے, یہ قلم دوات وغیرہ اور یہ پیپر یہاں پہ رکھتے تھے آسانی کے لیے. تو مثال کے طور پہ فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں ایک شخص نے پتھر رکھا ہوا یہاں پہ اپنے کنویں میں، کسی اور نے سمجھا یہ کھانا ہے، تو اس شخص نے کہا مجھے کھانا دو، یعنی جو تمہارے کنویں میں ہے. تو جواب میں اس شخص نے یہ کہا یہ کھایا نہیں جاتا، جو چیز میرے کنویں میں ہے یہ کھایا نہیں جاتا، اسے آپ کھا نہیں سکتے. اگر یہ کھانا ہوتا، دیکھیں یہ کھایا نہیں جاتا اور کیونکہ پتھر تھا، پتھر کھایا جاتا ہے. اچھا اگر واقعی کھانا ہوتا تو کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ یہ کھایا نہیں جاتا، یہ جواب صحیح تھا؟ غلط تھا. کیا صحیح جواب تھا؟ آپ اسے نہیں کھاؤ گے، آپ اسے نہیں کھا سکتے. یعنی یہ میں آپ کو نہیں دینا چاہتا، یہ اس وقت، یعنی جواب میں فرق دیکھا ہے آپ نے، آپ نہیں کھا سکتے یا یہ کھایا نہیں جا سکتا. نہیں کھا سکتے ابھی میں آپ کو دے کہ ابھی وقت نہیں کھانے کا، لیکن کھایا نہیں جا سکتا، پتھر کے کھیل کبھی کھایا جا سکتا ہے. تو دونوں میں جواب بھی مختلف ہیں، یاد رکھیں. اس لیے لن ترانی ولن ارا میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہ یعنی عام لفظی اعتبار سے بھی اس کی وضاحت ہو چکی. چوتھی وجہ جو ہم سب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف یرانی، لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہو گیا، اے موسیٰ پھر تم ہی میرا دیدار کر سکو گے. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیام موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ پہاڑ پتھر کا بنا ہوا، یہ سخت پہاڑ، طاقتور پہاڑ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ سکتا ہے اس دنیا میں، تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو. پانچویں وجہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہاڑ کو طاقت دے دیتا اور پہاڑ ذرہ ذرہ نہ ہوتا، اور یہ ممکن ہے. چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اسی آیت میں اگر پہاڑ کے لیے تجلی ممکن ہے تو بشر کے لیے ممکن کیوں نہیں ہے جو اشرف المخلوقات ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، آخرت میں ممکن ہے کہ نہیں؟ آخرت میں تو دلیل واضح ہو گئی. تو لن ترانی کا جو لفظ ہے یہ دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ساتویں نمبر پہ فرماتے ہیں جو ساتویں وجہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کلام کے لیے انتخاب کرتا ہے اور اسے بغیر واسطے کے کلام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار اسے کروا سکتا ہے، ممکن ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن دنیا میں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں، آخرت میں، جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کرے گا. وہ پھر امام صاحب فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ لن کا الحرف جو ہے یہ ہمیشہ کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور بھی گرامر کے اعتبار سے بھی غلط ہے. تو پھر چند مثالیں اس کے تعلق سے بیان فرمائی ہے. اور دوسری آیت لا تدرک الابصار کے تعلق سے بھی یہی فرماتے ہیں، اس میں تو جو استدلال ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بالکل خوبصورت ہے اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا تدرک الابصار کس سیاق و سباق میں بیان فرمایا ہے؟ مدح کے سیاق و سباق میں یا ذم کے سیاق و سباق میں؟ جب مدح کا سیاق و سباق ہے تو اس کا مطلب ہے ممکن ہے دیدار اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے مذمت نہیں کی، مدح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تدرک الابصار کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی. اور یہ بڑا پیارا قاعدہ، نفی الصفہ تدل علی اثبات کمال الضد، یاد ہے؟ کسی صفت کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کا معنی یہ لازمی آتا ہے کہ جو صفت اس کی ضد میں ہے اس کے کمال کو ثابت کرنا ہے، اب دیکھیے قاعدہ یہاں پہ کیسے فٹ آیا. امام صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ اور نیند کی نفی کی ہے اپنے آپ سے, ثابت کیا کیا ہے کمال قیومیت, موت کی نفی کی ہے زندگی کا کمال, لغوب اور احیاء اور تھکن کو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے, کمال قدرت ثابت کیا ہے, شریک اور بیوی اور بچے اور معاون کے اللہ تعالیٰ نفی کی ہے, کمال ربوبیت اور الوہیت اور قہر کو ثابت کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینا کی نفی کی ہے, کیا ثابت کیا ہے کمال صمدیت اور بے پرواہی, شفاعت کی نفی کی ہے, سبحان اللہ کیسے نفی کی شفاعت کی, شفاعت نفی کی اللہ تعالیٰ نے کی, ہاں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت پر, شفاعت کی نفی ہوئی ہے نا, اسے کیا ثابت کرنا ہے المتضمن کمال توحید وغناہ عن خلقہ, کمال توحید ثابت ہوتا ہے سبحان اللہ, ونفی الظلم کمال عدلہ وعلمہ وغناہ, نفی النسیان کمال علم اور احاطہ ونفی المثل, اچھا نفی المثل ليس كمثله شيء کمال ذاته وصفاته, جب اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کر دی ہے اس مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اسماء و صفات جو وہ کامل ہیں. تو اگر موجود اور معدوم میں کوئی اشتراک پیدا ہو جائے تو پھر اس میں نہ مذمت ہوتی ہے اور نہ مدح ہوتا ہے. تو یہاں پر معنی یہ ہے اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے ادراک کی اور احاطہ کی, لا تدرکہ الابصار فرما کا سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں, دلیل کیا ہے کمال عظمتہ وانہ اکبر من کل شیء, کیا ثبوت ملتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ادراک نہیں ہو سکتا آنکھوں سے, احاطہ نہیں ہو سکتا, کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی حقیقتاً اتنی ہے کہ کوئی بھی مخلوق یا ناقص اور قاصر اور مسکین اور فقیر اور حقیر مخلوق اپنے رب کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا, لکمال عظمتہ وانہ اکبر من کل شیء. تو الادراک کیا ہے, الاحاطہ بالشیء وهو قدر زاد على الرؤیہ, ایک تو چیز آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ ہتھیلی صرف یہاں سے دیکھ لیں یہ رؤیہ ہے, اور اگر ہر طرف سے دیکھ لیتے ہیں آگے سے پیچھے سے کھول کے ہر ڈائمینشن سے, تو یہ کیا ہوتا ہے احاطہ ہوتا ہے, ادراک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رؤیت کے بارے میں فرمایا, دیدار کے بارے میں فرمایا, احاطہ کے بارے میں نہیں فرمایا, نفی کی چیز کی ہے, رؤیت کی ہے دیدار کی ہے یا احاطہ کی ہے ادراک کی ہے, تو نفی کسی اور چیز کی ہو رہی ہے. لیکن پھر وہی بات, اہل بدعت نے کیا کیا, پہلے فتویٰ دے دیا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں, پھر دلائل ڈھونڈی اور کچھ ملا بھی نہیں, جو ملا وہ انہی کے خلاف ثبوت بن گیا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورج کو بھی دیکھ لیں, سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں, سورج کیا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے, کر سکتا ہے کوئی؟ اچھا یہ جو ہمیں پروگرامز دکھاتے ہیں احاطہ تو کر لیا ہم نے کہ نہیں کیا, یہ سارے کے ساتھ نظریات ہیں, نظریات تھیوریز ہیں جو لاکھوں میل دور رہ کے کیمرے کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں, وہ یہ ثابت کر دیتے چین ریئیکشن ہو رہا ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والا, سائنس نے اپنی جگہ پہ کیا ہے, لیکن احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے, ادراک 100% حقیقت کو جاننا ممکن نہیں ہے. ارے سورج تو چھوٹا سا مخلوق ہے, کیا ہے سورج کی, سورج کے ہم احاطہ ادراک کر نہیں سکتے, رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کے احاطہ ادراک کون کر سکتا ہے, سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو ثابت کیا ہے اور احاطہ اور ادراک کو کی نفی کی ہے. حدیث کے تعلق سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ثبوت میں جو احادیث ہیں اور جو صحابہ کرام کے آثار ہیں وہ متواتر ہیں، اسے اصحاب الصحاح والمسانید السنن نے روایت کیا ہے، وہ پھر وہی احادیث جو پچھلے درس میں بیان کی ہیں وہی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں. اور رؤیت کی احادیث نے تقریباً 30 صحابیوں نے روایت فرمایا ہے، 30 کے قریب جو صحابی ہیں، صرف صحابی. اور جس نے ان احادیث پہ غور و فکر کیا وہ یقیناً جان لیتا ہے کہ آپ وسلم کا فرمان ہی ہے، اس سے مراد یہی ہے. اور اگر میں اختصار سے کام نہ لیتا ہوتا اس کتاب میں تو میں سارے کی ساری احادیث بیان کر دیتا. اور جو ان احادیث کو دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، غور و فکر کرنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، تو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے ثبوت نہیں ملیں گے بلکہ بہت سارے اور بھی ثبوت ملیں گے، جن میں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا آنا ہے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونا، بلندیوں پر ہونا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا بلانا اور فرمانا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، ان سارے کے سارے احادیث میں موجود ہے. یہ سارے صفات ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کی ان احادیث میں. اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی ان احادیث میں جو جہمیوں کے لیے آسمانوں کی بجلی کی طرح، صواعق المرسل، سبحان اللہ، صواعق. آگے قاعدہ یاد رکھنے کی، فرماتے ہیں اصول دین کو جاننے کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر کتاب اور سنت کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے؟ نہیں جان سکتے اصول دین، کتاب سنت کو چھوڑ دیں آپ، اصول دین تو کیا فروع دین نہیں سمجھ سکتے آپ. اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کلام کی تفسیر کی جاتی ہے اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ اور صحابہ علیہ اجمعین کی تفسیر کے علاوہ، جن کی زبان کے مطابق یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید انہی پہ نازل ہوا، انہی کے زمانے میں نازل ہوا، اور انہی کی زبان کے مطابق نازل ہوا ہے. اگر ہم ان کی تفسیر کو چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث صحیح کی شکل میں دوسری وحی عطا فرمائی، دوسری وحی نازل فرمائی، وہ بھی ہم چھوڑ دیں، تو پھر باقی رہتا ہے کہ قرآن میں سمجھنے کا. اس لیے حدیث یادو پچھلے درس میں بیان کیا، ہلاک امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کی ہلاکت دو چیزوں میں، الکتاب واللبن. سب عرض کرتے ہیں کتاب لبن کے کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعلمون القرآن، قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن اس کی جس طریقے سے اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اس کے خلاف تاویل کریں گے، اللہ تعالیٰ مراد کے خلاف سمجھیں گے قرآن مجید کو. نتیجہ کیا ہے؟ ہلاک امتی، میری امت کی ہلاکت ہے. اور آپ کے سامنے نتیجہ ہے جو امت کس چوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے. جب کہا جاتا ہے ارجو الی کتاب اللہ وسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فہم السلف، یار یہ وہابی فتنہ چاہتے ہیں، حقیقت کی طرف، سچ کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا، کیا فتنہ کا باعث بنتا ہے؟ پھر مجھے نہیں پتا کہ اگر حق کی طرف بلانے سے، حق پہ عمل کرنے سے امت میں ہلاکت ہوتی ہے، تو پھر باطل کی طرف بلانے سے، باطل پہ عمل کرنے کی امت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے امام صاحب فرماتے ہیں ایک اور بنیادی قاعدے طرف، وَكَيْفَ يَتَكَلَّمُ فِي أُصُولِ الدِّينِ، اور اصول دین میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلام کرے جو اسے قرآن اور سنت سے نہیں لیتا؟ اگر لیتا ہے تو فلان کے قول سے لے لیتا ہے، فلان. اور اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں لیتا، نہ ان میں دیکھتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام و تابعین و تبعینہم بإحسان کے اقوال کی طرف دیکھتا ہے جو ہماری طرف پہنچی ہیں ثقات کے ذریعے سے، سچے لوگوں کے ذریعے سے، جن نقاد نے اختیار کیا ہے, تنقید کرنے والوں نے سخت تنقید کی ہے, راویوں پر جو محنت کی گئی ہے نا, واللہ دنیا میں بے مثال محنت ہے. یعنی جو ان نقد کرنے والے اسماء الرجال کی کتابیں لکھی ہیں اور جو جرح تحریر کے علماء ہیں, میرے بھائی جو ان میں سے بچ جاتا ہے نا وہی فقہ ہوتا ہے, اور انہی قول انہی کے قول سے انہی کی روایت سے ہمارے پاس یہ حدیثیں پہنچی ہیں. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میرا کزن ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا دوست ہے, اہل سنت میں سے, اہل بدعت میں سے نہیں ہے, کام چلے گا, ہرگز نہیں. میرا خیال ہے کہ جو سونے کی جانکاری رکھتا ہے وہ بھی اتنا خالص ہوتا نہیں نکال سکتا جتنا کہ امام جرح تعدیل نے ان خالص حدیث کو ہمارے سامنے رکھا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نقاد ہیں, یہ اہل حدیث ہیں, یہ جو سارے لوگ ہیں جو سلف صالحین ہیں, انہوں نے صرف قرآن مجید کا نظم یعنی اے آیات ہمارے لیے نہیں رکھی, بلکہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو صحیح معنی ہے وہ بھی ہمیں ہمارے پاس آج موجود ہے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید سلف صالحین ایسے نہیں سمجھتے جیسے آج ہمارے بچے سمجھتے ہیں, صرف پڑھ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں, بلکہ قرآن مجید کو معنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس معنی کو سمجھتے تھے. فرق دیکھیں آپ. اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا وہ محض اپنی رائے کی بنیاد پر بات کرتا ہے, اور جو اپنی رائے کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے اللہ تعالیٰ کا اور اسے کتاب اللہ کے کلام سے نہیں لیتا, تو وہ گنہگار ہے اگرچہ وہ سچ کو بھی حاصل کر لے. ذرا غور سے سنیے بات. جو شخص سلف صالحین کے راستے کو نہیں اپناتا یعنی قرآن اور سنت کو سمجھنے میں, اور اپنی رائے کی بنیاد پر اپنی بات کر لیتا ہے, آیت کی کوئی تفسیر بیان کر دیتا ہے یا کسی حدیث کی تشریح کر لیتا ہے, وہ شخص گنہگار ہے اگرچہ اس نے حق کو بھی پایا, یعنی سچ صحیح تفسیر ہے اور صحیح تشریح کی ہے, لیکن ہے اس کی اپنی رائے کی بنیاد پر, سلف کے فہم کی طرف نہیں گیا وہ, نہ وہ راستہ جانتا ہے, تکا لگا دیا اسے, اس کو دین میں تکے نہیں چلتے میرے بھائیو. اس لیے وہ شخص کیا ہے, گنہگار ہے اگرچہ اس نے تفسیر تو ٹھیک ہے, اس کی گنہگار کیوں ہے, کیونکہ اس نے راستہ جو اپنا ہے وہ راستہ غلط ہے, نتیجے کو نہیں چاہیے نتیجہ کیا ہے تمہارا. سلف نے اس راستے کو بھی دیکھو, علماء نے اس کی بھی اہمیت جانی ہے کہ تمہارا راستہ کیا ہے, تمہارا منہج کیا ہے, اگر منہج تمہارا غلط ہے اور تم نے صحیح بات کہہ بھی دی ہے تو ہم اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اصل دیکھ لیں کہ تمہارا من ہے جو راستہ کیا ہے. وَمَنْ أَخَذَ مِنَ الْكِتَابِ, اچھا دوسری بات اگلا جملہ دیکھیں, وہ جس نے کتاب اور سنت سے دلیل کو بیان کیا ہے اور یعنی سلف کے سمجھ کے مطابق, فَهُوَ مَأْجُورٌ وَإِنْ أَخْطَأَ, اسے پھر بھی اجر ملے گا اگر سے اسے خطا بھی ہوئی, کیوں, اس کا راستہ اس کا منہج صحیح ہے. خطا کیوں ہوئی ہے پھر؟ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کا قول کسی آیت کی تفسیر میں غلط ہوتا ہے, کسی اور عالم کا صحیح ہوتا ہے, لیکن جس کا قول غلط ہے کیا وہ جرمدار ہے, کیا وہ گنہگار ہے؟ نہیں. دلیل دیکھیں جی, امام صاحب فرماتے ہیں لیکن ان اصاب یضاعف اجرہ, اور اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے یا اس کی یہ تفسیر صحیح ثابت ہوتی ہے, حق کے بالکل مطابق ہوتی, تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. یعنی اشارہ اس حدیث کی طرف, اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. سبحان اللہ. تو اصل فرماتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی کا یہ فرمان, ورؤية حق اہل الجنہ, یہ تخصیص اہل جنت کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. پھر اس کی دلائل بیان فرمائی ہے اور فرماتے ہیں واتفقت الامہ على انه لا يرى احد في الدنيا بعينه, اور امت کا اجماع ہے کس چیز پہ, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اپنی آنکھوں سے کوئی بھی دیدار نہیں کر سکتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا ہے نہیں کیا ہے, یہ پوری بحث یہاں پہ بیان فرمائی ہے, اور آخر میں فرماتے ہیں اور قول راجح یہی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار دنیا میں نہیں کیا. آگے فرماتے ہیں بغیر احاطت ولا کیفیہ, یہ جو قول ہے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ وہی پیچھے ہے. ٹھیک ہے, اب امام مجاور طحاوی کے جملے جو ہیں ان کی تشریح کر رہے ہیں ثابت کرنے کے بعد. فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کمال عظمت کی وجہ سے یہ جملہ فرمایا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ممکن نہیں ہے, لا تدرکہ الابصار سورۃ النعم آیت نمبر 103, ولا یحیطون بہ علما سورۃ طہ آیت نمبر 110, اللہ تعالیٰ کا علم سے بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور یہ فرمان امام صاحب کا, امام جعفر الطحاوی کا, وتفسير على ما اراد الله وعلمه الى ان قال لا ندخل في ذلك متأولين بآراء ولا متهمين بأهوائنا. امام ابن عزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے نصوص کتاب اور سنت کے ساتھ کیا ہے رؤیت کے تعلق سے, دیدار کے تعلق سے, اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی تحریف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی تحریف کی ہے. تأویل صحیح وہ ہے, اب تأویل کی بات کہاں سے, اب دیکھیں تأویل کر تردید کر رہے ہیں تأویل فاسد کی. فرماتے ہیں صحیح تأویل وہ ہے جو سنت کے, جو قرآن سنت کے موافق ہو, جو دلیل کے موافق ہو وہی تأویل صحیح ہے, اور فاسد وہ ہے جو مخالف ہو. ہر وہ تأویل جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, نہ سیاق اور سباق سے اور نہ کوئی قرینہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح قول کو چھوڑ دیں, جو ظاہر اس کو چھوڑ کے تأویل کی طرف چلے جائیں, تو یہ ہرگز بھی اس ذات کا مقصد نہیں ہو سکتا جس کی کلام میں ہدایت اور بیان اور وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل واضح ہے جس میں ہدایت ہے اور بیین ہے, واضح ہے. جب اللہ یعنی امام سے یہ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا ظاہری الفاظ سے اور کوئی قرینے بھی نہیں کہ یہ لفظ جو میں نے بیان فرمائے اسے یہ ثابت نہیں ہے, یہ برآندہ لا لینا کوئی اور معنی لے لینا تأویل کر لینا, جب یہ ہمیں اللہ نے بیان ہی نہیں فرمایا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہوتی کہ ظاہر معنی مراد نہیں کوئی اور معنی مراد ہے جس میں تأویل ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان فرماتے اور یہ فرماتے کہ ظاہر مراد نہیں ہے سیاق و سباق میں اور نہ ہی سننے والے کو شکوک و شبہات میں ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں جو نازل فرمایا ہے وہ بالکل واضح ہے اور ہدایت ہے, اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز اللہ تعالیٰ بیان کرنا ہوتا تو ضرور بیان فرماتے, کیونکہ تأویل جو ہے وہ متکلم کی مراد کو بیان کرتا ہے, انشاء نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے اس کا, دیکھیں تأویل کا معنی ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں, ایک معنی قریب کا ایک معنی دور کا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک جوان تلوار اٹھائے, میں نے ایک شیر کو دیکھا جو تلوار اٹھائے گھوڑ سوار تھا, گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے تلوار اٹھائے ہوئے ایک شیر کو میں نے دیکھا. اب شیر کا لفظ جو ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, متکلم کی مراد کیا ہے, وہ جانور شیر سے مطلب وہ جانور جو جنگل میں رہتا ہے, یا وہ بہادر مرد گھوڑے پہ بیٹھا ہے, کیا مراد ہے پہلا ہے دوسرا؟ تو شیر سے مراد ہے یہاں پہ ایک بہادر مرد مراد ہے, تو جانور کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آیا؟ ٹھیک ہے نا, اسے کہتے ہیں تأویل. شیر حقیقت تو جانور کو کہتے ہیں, لیکن جب میں نے یہ کہا کہ ہاتھ میں تلوار گھوڑ پہ سوار ہے, یہ قرینہ ہے یہاں پہ کہ اب وہ مراد نہیں ہے جو حقیقی معنی ہے. اب شیر کے دو معنی, شیر کے جانور کو بھی کہتے ہیں جو جنگل میں رہتا ہے, اور شیر بہادر انسان کو بھی کہتے ہیں. اب آپ نے کہا بہادر انسان مراد ہے, کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ اس سیاق اور سباق سے, اس قرینہ سے, جس کی وجہ سے ہم نے اس اصل معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی کی طرف لے کے گئے ہیں. تو تأویل جو ہے وہ اخبار بمراد المتکلم, آپ نے جو ابھی تأویل کی ہے, آپ نے جو میں نے کہا ہے اس مراد کو بیان کیا ہے کہ نہیں؟ میری مراد کیا ہے, گھوڑ جانور ہے یا بہادر انسان ہے؟ یہ میری مراد ہے کہ نہیں؟ جب آپ نے یہ بیان کیا ہے, آپ نے نئے جملہ نہیں بنایا ہے, آپ نے صرف میری مراد ہی بیان کی ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, ایک شخص نے بھی نہیں کہا یہاں سے, کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس جملے سے یہ چاہتے ہیں یا یہ مراد ہے ان کی کہ شیر جانور جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھو ہاتھ میں تلوار, تو یہ جو وہ بیان کر رہا ہے میرا قول ہے، میں نے کہا ہے، میرے کہا نہیں ہے، میں نے تو عام عمومی طور پہ کہا ہے، میں نے کیوں نہیں کہا؟ اگرچہ لفظ میں نے کہا ہے، شعر کا لفظ میں نے کہا ہے، کیونکہ میری مراد نہیں ہے. یہ جو دوسرا شخص کہتا ہے کہ میری مراد یہ شعر ہے جو جانور ہے، اس نے نئی بات کو ایجاد کیا ہے یا میری بات کی وضاحت کی ہے؟ نئی بات ایجاد کی ہے. ذرا اس فرق کو سمجھیں ذرا. تو شیخ صاحب یہاں پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی تاویل کرتے ہیں نصوص میں، ذرا غور سے سنیں، جو بھی نصوص میں تاویل کرتا ہے وہ حقیقتاً اپنی طرف سے نئی بات ایجاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اور مراد کے خلاف بات کرتا ہے. عجب بات، دیکھیں دین میں کیا بچتا ہے پھر. صحیح تاویل ہوتی، اس میں تاویل دو تاویل ہیں نا، ایک صحیح تاویل ہے اور ایک فاسد تاویل ہے، باطل تاویل ہے. صحیح تاویل سے مراد واضح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور کیا آپ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ خیالی پلاؤ یا تکا لگایا یا سیاق اور سباق کو دیکھ کے دلی کی بنیاد پر بات کی ہے؟ دلی کی بنیاد پر بات کی ہے اور صحیح معنی مراد جو ہے اس کو حاصل کیا ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی شخص جو بات کرنے والا ہے اس کی مراد کو جاننے کے لیے مختلف طریقے، ان میں سے دو طریقے بیان کیے. ایک یہ ہے کہ صراحتاً جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اسے بیان کر دے. جب میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھوڑ سوار تھا، وہ شخص اترا اور اس نے پانی بھی پیا اور اس نے حال بھی پوچھا اپنے دوستوں کا. اب یہاں پر دوسرا شخص کہتا ہے پھر بھی جانور ہی مقصود ہے. اب جب صراحتاً بات آ گئی ہے، اب جانور کا لفظ ذہن سے نکال ہی دینا، بات بولتا بھی ہے، پانی بھی پیتا، اس کے دوست بھی ہیں، اب یہ کون سا جانور ہے بھائی؟ جب صراحتاً بات آ گئی ہے اس کا مطلب ہے بات ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا طریقہ کہ اگر کوئی قرینہ بیان نہیں کیا ہے اور اسی طریقے سے چھوڑ دے اپنی بات کو، مطلب اسے واحد مراد ہے. اگر واحد مراد نہیں ہے تو پھر قرینہ کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسا بھی میں نے مثال دی ہے. اب وہ اگر واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس مثال سے مراد جانور ہے جو شیر ہے، کوئی فرق ہے؟ انہوں بھی تاویل کی، انہوں بھی تاویل کی ہے، ان کی تاویل فاسد، ان کی تاویل بھی فاسد. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بنا کہا ہے قرآن مجید کی آیات، احادیث، مفسرین کے اقوال، سلف کے اقوال، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام اور ان کے اتباع تابعین، اور اس کے بعد عربی زبان، عربی گرامر، اور جو لفظ ہے ینظرون الی ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اس سارے جتنی بھی یہ قرائن ہیں، اگرچہ ویسے واضح لفظ ہیں، لیکن یہ قرائن ساری جب جمع کر لیتے ہیں تب بھی وہ لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی جو الفاظ آئے ہیں مثال کے طور پہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ یہ تکلیم کا لفظ کیوں ہے؟ یہ مزید وضاحت ہے. اس کے باوجود بھی اہل بدعت نے کیا کہا، قرآن مخلوق، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ دیدار کے تعلق سے انکم ترون ربکم عیانا کما ترون الشمس، سبحان اللہ، کما ترون الشمس فی الظہیرہ لیس دونہا سحاب، اپنے رب کا دیدار کرو گے عیانا اپنی آنکھوں سے، جیسے تم دوپہر کی سورج کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو بغیر بادل کے. یعنی اس وضاحت کے باوجود بھی مثالیں بھی دی ہیں تب بھی کہتے ہیں اہل بدعت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، آخری جملے بڑے اہم جملے ہیں، اس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر بے احوا اینا آخری اگر آگے دیکھیں، ہاں یہ ہے، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، اس لیے کہ دین کی ایسی باتوں میں وہی شخص سلامت رہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا ہے. ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ, اور ایسے مشتبہ چیزوں کی حقیقت کو اس کے جاننے والے کے حوالے کر دیتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو نصوص کتاب اور سنت کے جو کو تسلیم کرتا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا شکوک اور شبہات کی بنیاد پر یا فاسد تعویلات کی بنیاد پر, یا وہ یہ نہیں کہتا کہ عقل جو ہے وہ شریعت کے نصوص کے ضد گواہی دیتا ہے, کیونکہ عقل اصل ہے اور اگر عقل نقل سے ٹکرا جائے تو ہم عقل کو آگے کریں گے, یہ ممکن, یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ عقل صریح نقل صحیح کے ضد ہو سکتا ہے. جو عقل سلیم ہے, عقل صریح ہے, وہ نقل صحیح کے خلاف اس کی ضد ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 13 جلدوں میں یہ ثابت کیا ہے, 13 جلدیں لکھی ہیں, ایک جلد نہیں ہے, 13 جلدوں میں یہ لکھا ہے کہ عقل سلیم عقل صریح جو ہے وہ نقل صحیح کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا, قرآن اور سنن اور سلف کے اقوال سے ثابت کیا ہے. اور یہ ثابت کیا ہے امام صاحب نے یہاں پہ چند جملوں میں کہ صحیح عقل ہی وہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے سامنے جھکنا جانتا ہے. جو عقل قرآن سنت کے آگے جاتی ہے وہ عقل عقل ہی نہیں ہے, کیونکہ عقل کی پہچان کیا ہے پتہ ہے؟ عقل کی پہچان یہ نہیں کہ دنیا کو جاننا صرف, عقل کی پہچان یہی کہ اللہ اپنے رب کو سمجھنا, اپنے رب کو جاننا, اپنے رب کے احکام کو سمجھنا. جو عقل اپنے رب کے احکام کو نہیں سمجھتی وہ عقل فاسد ہے, وہ عقل عقل ہی نہیں ہے. امام صاحب فرماتے تو عقل کو نقل کے آگے کرنا یا عقل میں قدح ہے, نہیں عقل کی مذمت نہیں. جو لوگ کہتے ہیں عقل قرآن سنت سے آگے ہے, جو ہماری عقل مانے گی وہ لیں گے, جو نہیں مانیں گے نہیں لیں گے ہم, تو یہ عقل کی ہمیں تعریف کی جا رہی ہے یا کوئی بڑائی بیان کی جا رہی ہے یا عقل کی مذمت کی جا رہی ہے؟ حقیقت عقل کی تذلیل کی جا رہی ہے. امام صاحب فرماتے فالواجب کمال التسلیم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم والانقیاد لامرہ. واجب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے سامنے سر جھکانا, تسلیم کرنا, امر کی انقیاد کرنا, اور جو بھی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں ان کو قبول کرنا, کوئی تصدیق کرنا, اور جو بھی ہمارے باطل خیالات ہیں جسے ہم معقول کہتے ہیں ان سے ان کو رد نہ کرنا, جو بے شکوک اور شبہات ہیں, اور نہ ہی ہم لوگوں کے جو آراء ہیں جو ان کی نظریات ہیں اور ان کی جو عقلوں کی گندگی زبالت, یہاں فرماتے ہیں زبالت اذہانہم, جو ان کا عقل کی گندگی وہ آگے ہرگز نہیں کر سکتے, بلکہ ہم توحید کامل کرتے ہیں, تسلیم کامل کرتے, جیسا کہ ہم مرسل یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہیں عبادت سے, خضوع سے, اور ذلت انعبد توکل سے. تو دو توحید ہے یاد رکھیں, امام صاحب فرماتے ہیں کسی بھی بندے کی نجات ان دو کے سوا ممکن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ان دو قسم کی توحید کو سمجھ لیں, توحید المرسل و توحید متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے فرما چکے توحید مرسل, توحید مرسل, توحید مرسل بھیجنے والے کی توحید, اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید مرسل جسے بھیج گئے اس کی توحید کیا ہے؟ اتباع. اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اخلاص, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, اور مرسل کی جو توحید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ ہے اتباع کی توحید. یعنی اتباع عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, کسی اور کی نہیں کرنی, اتباع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی اور کی نہیں کرنی. ہم سب فرماتے ہیں اس کے سوا کسی کی طرف بھی ہم فیصلہ نہیں کریں گے, نہ ہی کسی حکم پر راضی ہوں گے, اور اس کے حکم کی تعمیل کریں گے فوراً, اس خبر کی تصدیق کریں گے, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے نہ تو کسی شیخ کا, نہ امام کا, نہ اپنے کسی گروہ کا, نہ جس کے ہم تعظیم کرتے ہیں اس کے قول کو ہم سامنے لا سکتے ہیں. یاد رکھیں آگے فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے, یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرنا چاہتا ہے, کہتے ہیں کوئی گناہ کرنا ہو کر لو سوائے شرک کے, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے رب کو اس حال میں نہ ملے کہ وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا کسی اور کو راستے اختیار کرتا اللہ تعالیٰ کے راستے کے علاوہ. جتنے بھی گناہ موجود ہیں دنیا میں, اگر وہ سارے سر پہ اٹھا کے جاؤ, لیکن دو چیزوں سے بچ جاؤ, شرک نہیں کیا اور نہ آپ سلام کے ساتھ کسی اور کی اتباع کی ہے, تب تو نجات کا کہیں سے ذریعہ ممکن ہے. لیکن اگر شرک کر بیٹھے یا آپ سلام کی اتباع کسی اور کے راستے کو اپنا لیا اور پھر کوئی اور گناہ ہے نہیں, یہی گناہ کافی ہلاکت کے لیے. سبحان اللہ. پھر آخر میں امام صاحب فرماتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے حرام کر دیا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بغیر علم کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہ وما بطن, اللہ تعالیٰ فواحش کو حرام کر دیا, میرے رب نے فواحش کو حرام کر دیا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے, اور اسم البغی کو بھی حرام کیا ہے جو بغیر حق ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی دلیل کوئی سلطان نہیں. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں اور شدید ترین تکلیف دے عذاب کے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 33 تھی, دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم, سورۃ الاسراء نمبر 36 میں, جس کا تمہیں علم ہے اس کے پیچھے نہ لگو. جس کی تمہیں جس چیز کا تمہیں خبر نہیں ہے, علم نہیں, اس کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو واضح دلیل کو اپنا لو, جس کو تمہیں علم اللہ تعالیٰ سپرد کرو, جو اللہ نے ثابت کیا اس کو ثابت کرو, جو اللہ نے جس کی نفی کو اس کی نفی کرو. یہ الٹا کام کیوں کر لیتے ہو؟ جس کو ثابت کی نفی کرتے ہیں, جس کی نفی کو اس کو ثابت کرتے ہیں, جس کا حکم میں پیروی کرو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جس کا حکم نہیں اس کی پیروی کرتے ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ اتباع کرے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی, اور ان کے فرمان کے سامنے کسی کے کلام کو آگے نہ کرے. اگر کسی کا قول نص کے مطابق ہے تو وہ حق ہے, اگر اس کے مخالف ہے تو وہ باطل ہے, چاہے شک کہنے والا کوئی بھی ہو. اور اگر اسے نہیں پتا کہ کہنے والے نے جو کہا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق یا مخالف ہے, تو پھر اسے چھوڑ دے, متوقف ہو جائے اور چھوڑ دے جب تک اسے پتہ نہیں چل جاتا کہ قرآن سنت مخالف ہے یا مطابق ہے. کیونکہ علم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہے, والعلم ما قام علیہ الدلیل, والنافع منہ ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر علم نافع تو نہیں ہوتا نا, علم وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر قائم ہو, اور علم نافع کون سا ہے؟ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. کوئی اور علم تو انسان حاصل کر سکتے دنیاوی امور میں, جیسے کہ میڈیکل کا ہے, حساب کا ہے, یا کوئی اور علوم ہے, لیکن جو جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دینی علوم جو ہیں, تو یہ صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.